السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا جمعرات کے روز اجلاس ہو رہا ہے، جس میں شمال مشرقی شام میں ترک فوجی کارروائی پر بحث کی جائے گی. ادھر ترکی نے شام میں کرد ملیشیا کے خلاف باضابطہ کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ انہوں نے اتحادی کردوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیشگوئی کی ہے کہ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ ان کے مواخذے کی جنگ کا معاملہ امریکی سپریم کورٹ تک جائے گا. جرمنی کے شہر ہیلی میں ایک یہودی عبادت گاہ پر مبینہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. کراچی کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر اگست سن 2016 میں نفرت انگیز تقریر کرنے کے کیس میں برطانیہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. امریکہ کے سابق ملٹری کمانڈر اور سی آئی اے کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. پاکستان کی معیشت جنوبی ایشیا میں دیگر ممالک کے مقابلے میں تنزلی کا شکار رہی ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان ایک سال کے دوران مزید 3 درجے نیچے چلا گیا ہے. پاکستان کے شہر پشاور میں واقع افغان تجارتی مارکیٹ کی ملکیت پر افغان حکومت اور ایک مقامی شخص کے درمیان تنازع برقرار ہے، اور افغانستان کا قومی پرچم ہٹانے پر پاکستان میں تعینات کابل کے سفیر نے افسوس کا اظہار کیا ہے. چین کے صدر شی جن پنگ جمعے کے روز بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا جمعرات کے روز اجلاس ہو رہا ہے، جس میں شمال مشرقی شام میں ترک فوجی کارروائی پر بحث کی جائے گی. ترکی اسے دہشت گردوں کے خلاف ایک محدود اور ذمہ دارانہ آپریشن قرار دیتا ہے، جبکہ زیادہ تر کرد جنگجو اسے اپنے لوگوں کا قتل عام قرار دیتے ہیں اور مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں. ترک فورسز نے فضائی حملوں سے آغاز کیا ہے اور بعد میں اپنی سمینی فوجیں بھیج دی ہیں. ترک وزارت دفاع نے جمعرات کے روز ایک بیان میں اسے کامیاب کارروائی قرار دیا ہے، لیکن تفصیل نہیں بتائی. ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعرات کے روز کہا کہ 109 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. ان کا اشارہ شامی کرد جنگجوؤں کی طرف تھا. ترکی نے شام میں کرد ملیشیا کے خلاف یہ باضابطہ کارروائی شروع کی ہے. دوسری جانب سیرین ڈیموکریٹک فورسز ایس ٹی ایف اور کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹس وائی پی جی نے امریکہ کے فوج کے شام سے انخلا کے اعلان کی مذمت کی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ انہوں نے اتحادی کردوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے. تاہم عرب ممالک اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیشگوئی کی ہے کہ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ ان کے مواخذے کی جنگ کا معاملہ امریکی سپریم کورٹ تک جائے گا. صدر بدھ کے دن اخباری نمائندوں سے باتیں کر رہے تھے. ایک دن قبل وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ اس معاملے پر صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہونا چاہیے یا نہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت میں انکوائری میں شرکت نہیں کی جائے گی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
The whole thing is a scam. It's a fix. And we wrote a letter yesterday and probably ends up being a big Supreme Court case.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ جعلی ہے، یہ بنایا گیا ہے اور ہم نے کل ایک خط لکھا ہے. یہ شاید سپریم کورٹ کے لیے ایک بڑا مقدمہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ڈیموکریٹس نے نہایت برا اور غیر منصفانہ سلوک کیا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ اگر ریپبلکنز کے ساتھ منصفانہ برتاؤ ہوا تو وہ ایوان میں ڈیموکریٹس کے ساتھ تعاون کریں گے. ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ صدر نے تعاون سے جو انکار کیا ہے اسے ڈیموکریٹس اس معاملے میں رکاوٹ ڈالنے کی مزید شہادت کے طور پر دیکھتے ہیں. صدر ٹرمپ نے یوکرین کے صدر سے اس بارے میں مدد چاہی تھی کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف مواد مہیا کریں، اور یہی معاملہ وسل بلوئر کی شکایت کا مرکزی نقطہ ہے۔ جو بائیڈن نے پہلی مرتبہ بدھ کے دن کھلم کھلا کہا کہ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے وہ مواخذے کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا،
With his words and his actions, President Trump has indicted himself
by obstructing justice. جو بائیڈن کہہ رہے ہیں، اپنے الفاظ میں اور اپنی کارگزاریوں سے صدر ٹرمپ نے خود ہی اپنے آپ پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ انہوں نے انصاف میں رکاوٹ ڈالی ہے، کانگریس کی انکوائری کو ماننے سے انکار کیا ہے اور اس طرح پہلے ہی خود کو سزا دے دی ہے۔ دنیا اور امریکی عوام کی نظروں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اس قوم سے دھوکہ دہی کی ہے اور ایسے کام کیے ہیں جو قابل مواخذہ ہیں۔ یہ تھے الفاظ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے۔ جرمنی کے شہر ہیلی میں ایک یہودی عبادت گاہ پر مبینہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ پولیس نے اب تک دو افراد کی ہلاکت اور ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ جرمن وفاقی استغاثہ نے اس شوٹنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہودی عبادت گاہ میں یوم کپور کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے عبادت گاہ کی قریبی سڑک پر ایک عورت اور سامنے موجود ریستوران میں ایک شخص پر فائر کیے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حملے کا ہدف سینیگاگ تھا یا ریستوران۔ تفتیش کاروں نے واقعے کی چھان بین کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر اگست سن 2016 میں نفرت انگیز تقریر کرنے کے کیس میں برطانیہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے ان پر تشدد پر اکسانے کے الزام میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت فرد جرم عائد کرنے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کمانڈ نے 66 سالہ شخص پر لوگوں کو تشدد پر اکسانے پر فرد جرم عائد کی ہے۔ امریکہ کے سابق ملٹری کمانڈر اور سی آئی اے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جنرل ڈیوڈ پیٹریس کا کہنا تھا کہ ماضی میں امریکہ کو پاکستان کے بارے میں کافی تحفظات رہے ہیں۔ منگل کو ایک انٹرویو کے دوران جنرل پیٹریس نے کہا کہ سال سن 2009 میں ایسا وقت آیا تھا جب پاکستانی افواج نے سوات اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے تھے، لیکن شمالی وزیرستان میں زیادہ کاروائیاں نہیں کی گئیں۔ افغانستان سے باہر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک، داعش اور دیگر دہشت گردوں کو پاکستان کی طرف سے محفوظ ٹھکانے مہیا کیے جاتے رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے متوقع دورے میں پیش رفت سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورے امریکہ اور چین کے تناظر میں سعودی عرب اور ایران کے دورے سے متعلق سوال پر دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ اس پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی معیشت جنوبی ایشیا میں دیگر ممالک کے مقابلے میں تنزلی کا شکار رہی ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان ایک سال کے دوران مزید 3 درجے نیچے چلا گیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جاری کردہ عالمی مسابقتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فہرست میں خطے کے دیگر ممالک میں بھارت 68ویں، سری لنکا 84ویں، بنگلہ دیش 105ویں، نیپال 108ویں، جبکہ پاکستان دنیا بھر میں مجموعی طور پر 110ویں نمبر پر رہا۔ پاکستان کے شہر پشاور میں واقع افغان تجارتی مارکیٹ کی ملکیت پر افغان حکومت اور ایک مقامی شخص کے درمیان تنازعہ برقرار ہے۔ پشاور میں واقع افغان مارکیٹ پر کئی دہائیوں سے پشاور کے ایک شہری نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ ان کی ملکیت ہے۔ 2 دن قبل مقامی شخص کو عدالتی فیصلے کے تحت قبضہ واگزار کرانے کے وقت اس تجارتی مارکیٹ سے افغانستان کا قومی پرچم ہٹانے پر پاکستان میں تعینات کابل کے سفیر نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ جمعے کے روز بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے قبل ان کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات کے ایک امیدوار اور سابق جنگی کمانڈر گلبدین حکمت یار نے دوسرے امیدواروں کی طرف سے لگائے گئے الزامات میں آواز ملاتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صدر اشرف غنی کے لیے ڈالے گئے دو تہائی ووٹ دھاندلی پر مبنی ہیں اور ان کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ سابق جنگی کمانڈر نے ان امیدواروں کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے جن میں عبداللہ عبداللہ بھی شامل ہیں اور جو انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ صدر غنی کی ٹیم نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ جمعے کے روز بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے قبل ان کی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی، اور بھارت نے چین کے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شی جن پنگ نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات میں مسئلہ کشمیر پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ۔
بھارت نے چین کے صدر شی جن پنگ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے داخلی معاملات پر بیانات دے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ ہم نے شی جن پنگ اور عمران خان کی ملاقات کے سلسلے میں وہ رپورٹ دیکھی ہے جس میں کشمیر پر تبادلہ خیال کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ بھارت کا موقف مستقل اور واضح ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور چین کو ہماری اس موقف کا علم ہے۔ یاد رہے کہ چین کے صدر نے کہا تھا کہ ہم جموں و کشمیر کی صورتحال پر باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار مفیض جیلانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چینی صدر کی جانب سے جب یہ بیان آیا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں، تو یہاں کے میڈیا میں اظہار مسرت کیا گیا اور کہا گیا کہ چین نے مسئلے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جب مذکورہ بیان آیا تو اسے چین کا یو ٹرن بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا رد عمل متوقع تھا۔
کشمیر کو کیونکہ وہ بائیلیٹرل ایشو مانتے ہیں اور انڈیا کی واضح پالیسی ہے کہ یہ کشمیر جو مسئلہ ہے وہ بائیلیٹرل ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے۔
عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے ایک اور سینئر تجزیہ کار پروفیسر ایس ڈی منی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ چینی صدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اس مسئلے کو اٹھائیں۔
تو یہ لفاظی میں زیادہ ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک تتھیوں کا سوال ہے، سبسٹنس کا سوال ہے، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر مدے پر بھی اور دوسرے بہت سارے مدوں پر بھی، اور اس بات چیت میں اس پرشن کو زور شور سے پردھان منتری مودی کو اٹھانا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کی اس غیر رسمی ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال کے بجائے باہمی تعلقات کو آگے لے جانے کا روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں میں نہ تو کوئی معاہدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ البتہ سرحد پر امن و استحکام کے قیام کی غرض سے بحالی اعتماد کے اقدامات کا اعلان ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں میں جمعہ کی شام کو چنئی کے قریب مندروں کے شہر مملاپورم میں ملاقات ہوگی۔ اس سے قبل دونوں کی غیر رسمی ملاقات چین کے شہر ووہان میں ہوئی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر اگست سن 2016 میں ایک تقریر کرنے کے کیس میں لندن میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے ان پر تشدد پر اکسانے کے الزام میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت فرد جرم عائد کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں عاصم علی رانا۔
لندن میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کمانڈ کے اہلکاروں نے 66 سالہ شخص پر لوگوں کو تشدد پر اکسا کر دہشت گردی کا جرم کیا، جس پر ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں بانی ایم کیو ایم ضمانت ختم ہونے پر 4 ماہ میں تیسری بار برطانوی پولیس کے سامنے پیش ہوئے۔ بانی ایم کیو ایم پر اگست 2016 میں اشتعال و نفرت انگیز تقریر کے ذریعے کراچی میں لوگوں کو تشدد پر اکسانے کا الزام ہے۔ لندن میں موجود سینئر صحافی اطہر کاظمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الطاف حسین کو آج جب پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا تو انہوں نے کئی سوالات کے جواب نہیں دیے، اور بیشتر سوالوں کے جواب میں وہ نو کمنٹس کہتے رہے۔
یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2006 ہے، جسے انسداد دہشت گردی کا قانون بھی کہتے ہیں، اس کے تحت جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، اور جس میں جو ایگزیکٹ جو ان کے خلاف الزام یہ لگایا گیا ہے کہ تقریر کے ذریعے لوگوں کو دہشت گردی پہ اکسانا۔
الطاف حسین گزشتہ ماہ 12 ستمبر کو بھی ضمانت ختم ہونے پر صدق پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے تھے، جبکہ رواں برس 11 جون کو بانی ایم کیو ایم کو نفرت انگیز تقریر کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ الطاف حسین کو اب ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اطہر کاظمی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ کراؤن کورٹ میں چلایا جائے گا، کیونکہ دہشت گردی کی دفعات کے باعث کسی اور عدالت میں یہ مقدمہ نہیں چلے گا۔
لیکن اب اس پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سپیچ کے کانسیکوینسز کیا ہوئے۔ کیا اگر ان کی سپیچ سے آگے وہاں پہ قتل و غارت ہوئی، اس سپیچ سے کوئی ایسی امن و امان کا ایسا مسئلہ بن گیا کہ جس میں بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا، لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا، لوگوں کے مال کا ضیاع ہوا، تو پھر وہ یہ سارے فیکٹر ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ ان کو کتنی سزا ہوتی ہے۔
اطہر کاظمی کہتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ پر گرفت کافی حد تک کمزور ہو گئی تھی، اور ایم کیو ایم پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کی قیادت نے بھی ان سے فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کردہ نئی رپورٹ کے مطابق عالمی مسابقت میں پاکستان مزید 3 درجے نیچے آ کر 110 نمبر پر آ گیا ہے، جو خطے میں کسی بھی دوسرے ملک سے کم در جگہ ہے۔ اس رپورٹ کے اہم نکات اور ماہرین کی رائے جاننے کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کردہ نئی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے 141 دیگر ممالک کی فہرست میں مسابقت کے لحاظ سے 110 نمبر پر آ گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 درجے مزید نیچے ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیائی خطے میں مسابقتی لحاظ سے سب سے نیچے رہا۔ خطے کے دیگر ممالک میں بھارت 68، سری لنکا 84، بنگلہ دیش 105، نیپال 108، جبکہ پاکستان دنیا بھر میں مجموعی طور پر 110 نمبر پر رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں منظم جرائم کی شرح میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کمی ضرور آئی ہے، جبکہ پولیس پر اعتماد میں بھی کسی حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ، لیکن مشکل قوانین کے باعث قانونی نظام کی صلاحیت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ملک میں آزادی اظہار کے اسکور میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھی گئی، اور اس فہرست میں پاکستان 116 نمبر پر پایا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں ایک سال کے دوران کرپشن کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس وقت دنیا کے 141 ممالک کی فہرست میں کرپشن کے اعتبار سے پاکستان 101 نمبر پر ہے۔ عالمی مسابقتی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک سال کے دوران انفراسٹرکچر کی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے، اور اس اہم معاملے پر پاکستان دنیا بھر میں 105 نمبر پر ہے۔ پاکستان میں معاشی استحکام اور سیکیورٹی کی صورتحال جہاں کسی حد تک بہتر ہوئی ہے، وہیں صحت، مارکیٹ کے لیے مصنوعات کی تیاری، کھلی تجارت سمیت کئی اہم شعبوں میں پاکستان کا اسکور گزشتہ سال کے مقابلے میں کم دیکھا گیا ہے۔ ممتاز ماہر معاشیات اور تحقیق سے منسلک ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ بالکل حیران کن نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ خطے کے دیگر ممالک نے پاکستان سے زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال یکسر مختلف رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ چند سالوں سے معیشت کی بہتری کے لیے بنیادی نکات پر اب زور دیا جا رہا ہے، جو کہ خوش آئند ہے، اور اس کا اثر مستقبل میں نظر آ سکے گا۔
بیوروکریٹک ہنڈرنسز ہیں ہمارے یہاں، اور ایک وہ بیوروکریٹک لیئر پہ لیئر لیئر پہ لیئر لیئر آتی ہے، کہ اب ان کو ریورس کرنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا، تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔
رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے صدر اور معروف بزنس مین دارو خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی لحاظ سے غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہا ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہے ان کی مشاورت سے اگر چلیں تو شاید ہم اس کے قریب چلے جائیں۔ اگر ہم اچیو نہ کر سکے تو قریب جا سکتے ہیں۔
عالمی مسابقتی رپورٹ میں کل 141 ممالک کی معیشتوں کا تجزیہ کیا گیا جو دنیا کے کل ذرائع آمدنی کا تقریباً 99% بنتے ہیں۔ رپورٹ کے تحت اس سال دنیا بھر میں سنگاپور پہلے، امریکہ دوسرے اور ہانگ کانگ تیسرے نمبر پر رہا، جبکہ فہرست کے آخر میں آنے والے ممالک میں چاڈ، یمن، کانگو، ہیٹی، موزمبیق اور انگولا شامل ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے شہر پشاور میں واقع افغان تجارتی مارکیٹ کی ملکیت پر افغان حکومت اور ایک مقامی شخص کے درمیان تنازع برقرار ہے۔ تجارتی مارکیٹ سے افغانستان کا قومی پرچم ہٹانے پر پاکستان میں تعینات کابل کے سفیر نے افسوس کا اظہار کیا اور بدھ کی شام کو دوبارہ مارکیٹ کو قبضے میں لینے کے بعد دوبارہ اس عمارت پر افغانستان کا جھنڈا لگا دیا گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیلات بتا رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور کے انتہائی مصروف ترین کاروباری علاقے میں قائم افغان مارکیٹ کی ملکیت پر افغان حکومت اور ایک مقامی شہری کی درمیان ملکیت کا تنازع برقرار ہے، جبکہ بدھ کی رات پاکستان میں افغانستان کی سفیر لطف اللہ عاطف مشال نے اسی مارکیٹ پر افغانستان کا جھنڈا دوبارہ لہرا دیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے پولیس کی باری نفری کی مدد سے نہ صرف مارکیٹ کو افغان حکومت سے واگزار کرانے کا اعلان کیا بلکہ اسی بلڈنگ سے افغانستان کا قومی جھنڈا اتار کر پاکستان کا جھنڈا بھی لگوایا تھا، مگر بدھ کی شام اسلام آباد میں تعینات سفیر اور دیگر سفارتکاروں نے دوبارہ آ کر مارکیٹ دوبارہ قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت میں افغان سفیر لطف اللہ عاطف مشال نے کہا،
متاسفانہ سو وقت مخ کے بعضی
بدقسمتی سے چند قبضہ مافیا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ملکیت ان کا ہے۔ ہم افسوس سے یہ بات کرتے ہیں کہ کیسا ایک عام بندہ ایک ملک کی جائیداد پر دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہم پاکستانی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن اس فیصلے پر ہمارے تحفظات موجود ہیں۔
محکمے تصامیم باندھے من خپل تحفظات لرو۔
جائیداد پر ملکیت کا دعویٰ کرنے والے شوکت جمال کشمیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ جائیداد باقاعدہ طور پر ان کو 1989 میں الاٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد تمام تر عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلے کیے ہیں۔
71 کو ہم نے پہلی درخواست دی تھی اس کے علاقے میں، اس میں لیٹیگیشن ہوتی رہی ہے یہ، اور یہ چلی گئی۔ پھر 89 کو ہمیں یہ الاٹ ہوئی، یعنی ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر نے اس کو الاٹ کیا۔
مگر افغان مارکیٹ میں دکانداروں اور کرایہ داروں کی تنظیم کے صدر خان سید گلزار مومن نے کہا کہ یہ جائیداد افغانستان کی ملکیت ہے اور 1958 میں رائج قانون کے تحت 1989 میں یہ اس وقت شوکت جمال نامی شخص کو الاٹ کی گئی جب افغان حکومت کو کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ پشاور میں افغان مارکیٹ کا ایک قانونی کیس تھا، سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ لاگو کیا جائے گا۔ جنا پارک سے متصل 21 کنال سے زائد اراضی پر قائم تجارتی مارکیٹ کے علاوہ پشاور کے مختلف علاقوں میں افغانستان کی جائیدادیں موجود ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ترکی میں مقیم شام کی ملیشیاز نے ترکی کے جنگی طیاروں اور توپوں کی مدد سے بدھ کو الصبح شمالی شام کے دیہاتوں پر بمباری کی۔ شام کے اندر کردوں کے علاقوں پر چڑھائی کا حکم ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایسے میں دیا جب امریکی فوجوں نے یہ علاقہ خالی کر دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی فوجیں نکالنے کے فیصلے کو وسیع تر حلقوں میں اپنے اس اتحادی کے ساتھ بے وفائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے ساتھ مل کر شام کے اندر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ لڑائی جاری تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی جانب سے شام کے اندر کارروائی کی مذمت کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ان کے بقول ترکی اور کردوں کے درمیان صدیوں پرانے تنازع سے دور رہنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ترکی کی جانب سے اس حملے کی توقع کی جا رہی تھی جب صدر اردوان بار بار امریکی حمایت والی کرد فورسز کو سرحد سے دور دھکیلنے کے عزم کا اعادہ کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ترکی کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس کی فوجوں نے عام شہریوں یا شام کے اندر مذہبی اقلیتوں کو نقصان پہنچایا تو اس کی معیشت کو سخت دھچکا پہنچایا جائے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ترکی اور کردوں کے درمیان ایک عرصے سے چلے آنے والے تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔
They've been fighting each other for centuries. They've been fighting each other for hundreds of years. This has been going on.
سر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ کئی سو سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ اب تک جاری ہے. ہمیں اس لڑائی میں دھکیل دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ 30 دن کی بات ہے, لیکن اب کئی سال گزر چکے ہیں. ادھر شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ترکی کے حملوں میں کئی شہری ہلاک ہو گئے, جن میں ایک کرسچین میاں بیوی اور ان کے بچے بھی شامل تھے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے وائس آف امریکہ کی کردش سروس کو بتایا ہے کہ کرد امریکہ کی مدد کے بغیر بھی لڑیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حوصلے نہیں ہارے, ہم مایوس فورس نہیں ہیں, ہم چند کلاشن کوفوں کے ساتھ بھی داعش کے ساتھ لڑائی میں بین الاقوامی اتحاد میں شامل ہونے کے اہل ہیں. جب ہمارے پاس 100,000 ایسے جنگجو ہیں جن کا دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کا ایک تجربہ ہے, ہم نئے اتحادی تلاش کر سکتے ہیں, لیکن امریکی فورسز کے ساتھ عظمت, وقار اور دوستی کے 5 سال کی شراکت کے اچانک خاتمے کو قبول کرنا مشکل ہے. یورپین یونین, نیٹو اور عرب رہنماؤں نے ترکی کے حملوں کی مذمت کی ہے اور وہ ترکی کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے اقدام سے شام کے اندر انسانی بحران میں شدت پیدا ہو سکتی ہے. ترکی تقریباً 4 ملین یعنی 40,00,000 شامی پناہ گزینوں کا گھر بن چکا ہے, اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانا شروع کر دیں. ایک پناہ گزین حسین حسن کے الفاظ ہیں کہ عربوں کو اس علاقے سے نکالا گیا اور وہاں مختلف کرد گروپوں کو آباد کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم ترکی کے فوجی آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں. ایک اور پناہ گزین حامد نصر کہہ رہے ہیں کہ میں واپس جانے والا پہلا شخص ہوں گا, میں یہاں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتا, میرے کئی دوست ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر فوراً واپس جانا چاہتے ہیں, ہم یہاں عاجز آ چکے. ایک پناہ گزین مصطفیٰ کرمزی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ آپریشن فتح کی شکل میں اپنے اختتام کو پہنچے گا, اور ایک بار امن و امان کی صورتحال قائم ہو جائے ہم واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. 8 سال کے تشدد اور شورش کے بعد بھی شام کے کسی بھی علاقے میں امن و امان کی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی اور مذہبی آزادیوں کو سلب کرنے پر امریکہ نے جو 28 چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے, وہ چین کو اپنے معمول پر نظر ثانی پر مجبور کر سکتی ہے. پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے سیف دی ایغور کے سربراہ عبد الملک مجاہد اور بھارت میں نئی دہلی یونیورسٹی میں چین کے امور کے شعبے سے وابستہ پروفیسر ریونی ٹھاکر سے گفتگو کی. ان کے گفتگو کے کچھ اقتباسات. عبد الملک مجاہد کہتے ہیں,
میں اس علاقے میں گیا ہوں, میں نے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھا ہے کہ کس طرح کا ظلم ایغور مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ہزاروں ایغور ہیں جو یہاں 100 سال سے مسلسل یہاں آتے چلے گئے. میرا پڑوسی وہاں پاکستان میں جو تھا, ایک ایغور تھا حاجی ترکستانی, ہم اسے کہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں اتنی توجہ نہیں ہے, لیکن امریکہ چاہے اپنے مفادات کے خاطر ہو, لیکن اس نے صرف 28 پر کمپنیوں پر صرف بین نہیں لگایا ہے, بلکہ امریکہ کی مقننہ کا سب سے بڑا ادارہ سینٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے, وہ ہاؤس میں پاس ہوگی انشاءاللہ, وہ قانون بن جائے گا. اسی طریقے سے نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہماری فارن پالیسی کا سب سے اہم ادارہ ہے, اس پر پروفیسر نگار اتھپار جو ایک کو چائنا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے جو خود بھی ایغور ہیں. تو امریکہ کا اس پر اقدامات, ٹرمپ کے بارے میں امریکہ میں مختلف رائے پائی جاتی ہے, لیکن چائنا کے بارے میں انسانی حقوق کے اعتبار سے انہوں نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کی خاصی تعریف ہے.
پروفیسر رونی ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چائنا ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں, دلی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے کہ ایک طرف آپ ریجن کے اندر اور دنیا کے اندر ایک بڑی اکنامک پاور کے طور پہ آ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے ہیومن رائٹس کے ریفرنس میں, ریلیجیس لبرٹیز کے ریفرنس میں آپ کا ریکارڈ زیادہ اچھا نہیں ہے, اور آج 28 کمپنیاں جو ہے وہ چائنا کی بلیک لسٹ ہوئی ہیں اس ریفرنس میں, کیا کہیں گی آپ؟
اس وقت چین میں جو شنجیانگ میں ہو رہا ہے وہ ایک کافی گمبھیر معاملہ ہے, اور دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ امریکہ نے جو کمپنیز کو سینکشن کیا ہے دیٹ از سمپلی ناٹ انف. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو چین نے پہلے تبت کے ساتھ یہ کیا, چین نے اب چین ایک قسم سے جو اینٹی ٹیررزم ڈسکورس ایک دنیا میں بن گیا ہے, جو ایک قسم سے اینٹی اسلامک ہے, اس کا بھی فائدہ اٹھانے کا کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ کئی ملک چین کے ساتھ شامل کیے جانے چاہیے, جو جہاں پر بھی ایتھنک مائنورٹیز کو اپنے پورے حق نہیں دیے جا رہے ہیں. تو اور جہاں تک ہیومن رائٹس کا کنسرن ہے, آج اگر چین ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں, اگر چین چاہتے ہیں کہ ان کی جو مطلب قابلیت ہے ان کی, اینڈ ڈیفینیٹلی جو ان کی اچیومنٹ ہے ان کو ساری دنیا مانے, تو ان کو پھر ڈیفینٹ اور ڈفرنس بوتھ ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اس کا بھی ماننا پڑے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. اگرچہ ترجمان نے اس دورے کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی, تاہم اطلاعات کے مطابق اس دورے کا تعلق مشرق وسطی کے دو حریف ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کم کرانے کی پاکستان کی سفارتی کوششوں سے ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل.
جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے متوقع دورے میں پیش رفت سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. وزیراعظم کے حالیہ دورہ امریکہ اور چین کے تناظر میں سعودی عرب اور ایران کے دورے سے متعلق سوال پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ اس پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. تاہم اطلاعات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے دونوں ممالک کا دورہ کریں گے. گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے خطاب کے لیے امریکہ میں موجودگی کے دوران وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی تھی. بعد ازاں عمران خان نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے بھی انہیں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا ہے. وزیراعظم عمران خان نے نیو یارک میں ایران کے صدر حسن روحانی سے بھی ملاقات کی تھی, جبکہ امریکہ روانگی سے قبل عمران خان نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا تھا. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی پیغام رسانی کا کردار تو ضرور ادا کر سکتا ہے, لیکن مشرق وسطی کے دو حریف ممالک کے درمیان پاکستان کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنا پیچیدہ معاملہ ہے. تاہم پاکستان کی سابق سفارتکار شمشاد خان کے بقول پاکستان نے روایتی طور پر مشرق وسطی کے عرب ممالک اور ایران کے درمیان غیر جانبدارانہ پالیسی پر عمل کیا ہے.
ہسٹوریکلی ہمیشہ نہ صرف یہ کہ پشچم گلف کی ریاستوں کے درمیان اور ایران کے درمیان جو کچھ اختلافات رہے, اس ایری تھنگ ہم نے رول پلے کیا ہے ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے اور اگر دور ہو سکتے ہوں دور کرنے کے لیے, اور آج بھی ہم وہی رول پلے کرنے چلے ہیں اگر عمران خان ابھی اسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں.
سلامتی کے امور کے تجزیہ کار امجد شعیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی کا معاملہ نہایت پیچیدہ نوعیت کا ہے.
لیکن یمن کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایکٹیو رول پلے کریں گے. یمن میں پاکستان کا اس طرح انفلوئنس نہیں, لیکن یمن میں پاکستان کو بڑا عزت اور وقار سے دیکھا جاتا ہے. ادھر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن ایرانین کے ذریعے بھی, اور ایران اور سعودی عربیہ دونوں ہی اس وقت چاہتے ہیں کہ یمن میں کسی نہ کسی طرح کوئی.
گزشتہ ماہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد خطے کی صورتحال نہایت کشیدہ ہے. اس حملے کی ذمہ داری یمن کے حوثی باغیوں نے قبول کی تھی, لیکن سعودی عرب اور امریکہ نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا تھا, تاہم ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بلوچستان کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے, تاہم بعض علاقوں میں شدت پسند مذہبی تنظیموں کے ٹھکانوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بقول اس کے جلد خاتمہ کر دیا جائے گا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان میں بعض مذہبی شدت پسند تنظیمیں گزشتہ چند سالوں سے کافی سرگرم رہی ہیں. ان تنظیموں نے سیکیورٹی اداروں کے دفاتر و تربیتی مراکز پر خودکش عملے کر کے سیکیورٹی اداروں کو کافی نقصان پہنچایا ہے. سابق وفاقی اور صوبائی حکومت صوبے کے کسی بھی علاقے میں داعش کے کسی ٹکانے کی موجودگی سے مسلسل انکار کرتی رہیں، تاہم اب صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران تسلیم کیا ہے کہ صوبے میں داعش کے چند ٹکانے موجود ہیں۔
تعداد اور وہ چیزیں تو ریاست کی فورسز کی کچھ اس میں مجبوری ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ اس جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی ہم یہ جو ان کے بڑے بڑے گروپس ہیں ٹیررسٹ ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ سخت ایکشن لیں گے۔
میر ضیاء لانگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں اب کافی بہتر ہو گئی ہے۔ چند سال پہلے بلوچستان میں خودکش حملے ہوتے تھے جن میں 100 سے بھی زیادہ لوگوں کی جان ایک دن میں چلی جاتی تھی۔ روزانہ بلوچوں کو اپنے بلوچ بھائی کسی بھی بہانے سے نشانہ بنا لیتے تھے، پنجاب کے لوگوں کو بعض عناصر ہلاک کر دیتے تھے۔ ان کے بقول اب ان مسلط تنظیموں کا گراف کافی گر چکا ہے، جس سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو گئی ہے۔ تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی کا کہنا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اب ماضی کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو گئی ہے،
اور معاشی مفادات بھی ہے اور ملیش کے اندر بھی بعض ممالک جو ہے ان کے لیے خطرہ ہے، بین الحکومتوں کی اس پر نظر بھی ہے، اس لیے بلوچستان میں تھوڑی بہت انسرجنسی جو ہے یہ رہے گی۔
بلوچستان میں بد امنی کے واقعات کے بارے میں سیکیورٹی اداروں سے ریٹائرڈ ہونے والے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وی او اے کو بتایا ہے کہ داعش کا قیام مشرق وسطی کے شدت پسندوں کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، ان شدت پسندوں کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں بعض شدت پسند مذہبی تنظیموں سے وابستہ کارکن اب داعش میں شامل ہو چکے ہیں اور یہاں کاروائیاں وہی عناصر کر رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ کی نشاندہی میں امریکی خفیہ ادارے کو مدد فراہم کرنے کے الزام میں قید ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں ہوئی، تاہم سرکاری وکیل کی تیاری نہ ہونے کے باعث سماعت کو آئندہ 22 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے بدھ کے روز القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد کی رہائش گاہ کی نشاندہی میں امریکی خفیہ اداروں کے ساتھ مبینہ تعاون کے الزام میں کے ڈاکٹر شکیل افریدی کی سزا کے فیصلے کی سماعت شروع ہو گئی۔ سرکاری وکیل کے استدعا پر عدالت نے مقدمے کی سماعت آئندہ 22 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کے وکلاء صفائی میں شامل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
اس میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ایک تو ہم اس میں تیار نہیں ہیں، ہمیں ٹائم دیا جائے، تو ان کو 22 تاریخ تک ایک آخری ٹائم دیا گیا ہے، آخری موقع دیا گیا ہے۔
دوران سماعت سرکاری وکیل کے ڈاکٹر شکیل افریدی کے اپیل کی عدالتی کارروائی کی نوعیت کے بارے میں سوال کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ قبائلی علاقوں کے انضمام کے بعد ان علاقوں میں رائج قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تحت تمام مقدمات کی سماعت اب ملک میں رائج قوانین کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کے بھائی جمیل افریدی نے پشاور ہائی کورٹ میں باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، پھر وہ کافی ٹائم انہوں نے مانگا، بہرحال جج صاحب نے ان کو کچھ دن دیے، ابھی 22 تاریخ ہے اکتوبر کی۔
القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی 2 مئی 2011 میں بیٹے اور دو محافظوں سمیت امریکی خفیہ اداروں کی کارروائی میں ہلاک ہونے کے لگ بھگ 21 دن بعد ڈاکٹر شکیل افریدی کو خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا، اور بعد میں ان کو خیبر ایجنسی کی انتظامیہ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں رائج قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت 33 سال قید اور 3,30,000 روپے جرمانے کی سزا دی گئی۔ تاہم کمشنر پشاور نے سزا کے خلاف اپیل کو جزوی طور پر منظور کر کے سزا میں 10 سال اور جرمانے کی رقم میں 1,10,000 روپے کی کمی کی تھی، جبکہ بقیہ سزا کے خلاف ایف سی آر ٹریبیونل میں 2014 سے دائر اپیل کی سماعت اب باقاعدہ طور پر پشاور ہائی کورٹ میں شروع ہو گئی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ترکی نے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف بدھ کے دن فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ یہ آپریشن اس سے چند دنوں بعد شروع ہوا ہے جب امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ علاقے سے اپنی فوجوں کو واپس بلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اس سے پہلے انتباہ کیا کہ ترک شامی سرحد کے ساتھ ایک مجوزہ محفوظ علاقے سے شہریوں کو تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ وائس آف امریکہ کے لیے جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے صدر دفتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل بیان کر رہی ہیں۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسے ترکی کی سرحد کے ساتھ شمالی شام میں کردوں کے قبضے والے گھرے ہوئے علاقے کے ساتھ ایک محفوظ زون کے امکان پر تشویش ہے۔ اس کی تجویز اصل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کی تھی، جس کی ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان نے تائید کی تھی۔ فوجی آپریشن کے پیش نظر جو اس وقت جاری ہے، سرحد کے شامی علاقے میں 32 کلومیٹر کے محفوظ زون کے قیام کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس علاقے کو کردوں سے پاک کر دیا جائے گا اور یہاں ان 36 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو رکھا جائے گا جو اس وقت ترکی میں مقیم ہیں۔ ترکی کرد فورسز کو دہشت گرد خیال کرتا ہے، تاہم بیشتر مغربی ممالک میں انہیں دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں کلیدی شریک کار سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ ایک مخصوص جغرافیائی علاقے میں پناہ گزینوں کو بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس قسم کے علاقے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے یہ دیکھیں کہ سیف زون میں کیا ہوتا رہا ہے، اور یہ دیکھیے کہ بلقان اور دوسری جگہوں پر کیا ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ محفوظ زون محفوظ ثابت نہیں ہوئے۔ لہذا حقیقتاً یہ نہایت ضروری ہے کہ کسی بھی بے گھر ہونے والے کو تحفظ کے متبادل طریقے کی ضرورت ہے، تو ان کا تحفظ بہرحال اولیت کا حامل ہے۔ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورٹس کے، جنہوں نے سیف زون کے طور پر سربرینیچا کے المیہ کی مثال دی، جس کا خوفناک نتیجہ دیکھنے میں آیا۔ 1993 میں اقوام متحدہ نے بوسنیا ہرزگوینا میں سربرینیچا کے محصور شہر کو ایک محفوظ زون قرار دیا تھا، تاہم 2 سال بعد ہی بوسنیائی سرب قوم پرستوں نے وہاں 8,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمان مردوں اور لڑکوں کا قتل عام کر دیا۔ ایڈورز نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے تنازع کے دوران ایک مخصوص علاقے میں شہریوں کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو اپنی سوچ میں اولین حیثیت دینی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا ٹھیک طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ تحفظ کے لیے کیا چیزیں درکار ہوں گی، اور ہمیں ان کا حل معلوم کرنا چاہیے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ تاریخ کا ایک برا سبق دہرایا جائے۔ پناہ گزینوں کے اقوام متحدہ کے ادارے کے ترجمان ایڈرین ایڈورٹس کا مزید کہنا ہے کہ اس تنازع کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما ہیں اور انہیں سیاسی سطح پر ہی حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ کسی حل یا تحفظ کی ضمانتوں کے بغیر شہریوں کو فوجی کارروائی سے خطرہ موجود رہے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کچھ مزید خبریں۔ امریکہ نے داعش کے 2 قیدیوں کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان قیدیوں پر سن 2014 میں امریکی صحافیوں کا سر قلم کرنے کی کارروائی میں حصہ لیا گیا تھا۔ ان دونوں افراد کو شمالی شام کے کردوں کے زیر انتظام قید خانے سے منتقل کیا گیا ہے۔ کرد فورسز کا کہنا ہے کہ ترک فوج کشی کے بعد سے وہ ان قیدیوں کو زیر حراست نہیں رکھ سکتی۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ یہ قیدی الیگزینڈر کوئی اور الشفیع الشیخ ہیں۔ وہ برطانوی نژاد داعش گروپ کا حصہ تھے جو دا بیٹلز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس گروپ کا قائد محمد این وازی تھا، جس نے سن 2014 میں امریکی صحافی جیمز فالی، اسرائیلی امریکی صحافی اسٹیون سوٹلوف اور امریکی امدادی کارکن پیٹر کیسگ کا سر کیمرے کے سامنے قلم کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے اور عراق میں احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے عراقی حکومت سے کہا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کو ایک بیان میں کہی۔ پومپیو نے عراق میں پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومتوں میں پرامن مظاہرے کرنا عوام کا بنیادی حق ہے، لیکن مظاہروں میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، چاہے سیکیورٹی فورسز ہوں یا مظاہرین۔ عراق میں ایک ہفتے سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں اب تک 100 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 6,000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ عراقی صدر برہم صالح نے پیر کو ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے حکومت مخالف مظاہروں اور ذرائع ابلاغ پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان میں ملوث افراد کو جرائم پیش عناصر اور دشمن قرار دیا تھا۔ حکومت مخالف مظاہروں کی وجہ بدعنوانی اور بے روزگاری میں اضافہ بتائی جاتی ہے، لیکن اب سیاسی نظام کی مکمل اصلاح کا مطالبہ بھی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ افغان صدر غنی نے دو امریکی سینیٹروں سے ملاقات میں کہا ہے کہ افغان جمہوریہ کا اور افغان شہریوں کے حقوق کا تحفظ ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی سینیٹر میگن ہینسن اور کرس وان ہالن نے بدھ کی شام افغان صدارتی محل میں صدر غنی سے ملاقات کی تھی۔ افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات کے بعد صدر غنی سے ملاقات کرنے والے یہ پہلے سینیٹرز تھے۔ افغان وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اس سال طالبان کے خلاف فضائی حملوں میں 60% کے قریب اضافہ ہوا ہے۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان ایئر فورس نے 11 صوبوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 11 فضائی حملے کیے۔ فضائی حملوں میں اس اضافے سے افغان شہریوں کی ہلاکتیں بھی زیادہ ہوئی ہیں۔ طالبان نے اقوام متحدہ کی طرف سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے جس میں یو این اے ایم اے نے بتایا تھا کہ فرا اور نمروز صوبوں میں سن 2019 میں امریکی اور افغان فورسز کے فضائی حملوں میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان میں 28 ستمبر سے شروع ہونے والے صدارتی انتخاب کے دوران ایک صوبہ ایسا بھی تھا جس میں طالبان نے انتخابی عمل کو کامیاب بنانے میں تعاون کیا۔ افغانستان کے صوبے کنڑ کے قصبے منرو میں داعش نے انتخابات سے قبل دھمکی دی تھی کہ اگر کسی شخص کو پولنگ اسٹیشن کی جانب دیکھا گیا تو وہ نہ صرف اسے قتل کر دیں گے بلکہ پولنگ اسٹیشن کا انتخابی سامان بھی تباہ کر دیں گے۔ انتخابی عملے کے ایک رکن صابر نے بتایا کہ 27 ستمبر کے صبح سے یہ اطلاع ملی کہ داعش کے جنگجو پولنگ اسٹیشن پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صابر کے بقول وہ بے روزگار تھا اور انتخاب کے روز اجرت ملنے کی امید میں وہ اور اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ خطرے کے باوجود پولنگ اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسے اس روز کام کرنے کے لیے $12 کی پیشکش کی گئی تھی۔ وہاں ایک شہری اجمل نے کہا کہ داعش کے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ عام طور پر اس وقت تک کسی کو تنگ نہیں کرتے جب تک انہیں شبہ نہ ہو کہ کوئی شخص حکومت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ اسے خطرہ تھا کہ ووٹ ڈالنے کی صورت میں داعش کے وہی لوگ اس کی انگلیاں کاٹ سکتے ہیں۔ انتخاب کے دن ایک غیر معمولی صورتحال پیش آئی جب طالبان نے اس علاقے کا انتظام سنبھال لیا اور وہ انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات کے ایک امیدوار اور سابق جنگی کمانڈر گلبدین حکمت یار نے دوسرے امیدواروں کی طرف سے لگائے گئے الزامات میں آواز ملاتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صدر اشرف غنی کے لیے ڈالے گئے 2/3 ووٹ دھاندلی پر مبنی ہیں اور ان کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کابل ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس انتخاب کے پہلے راؤنڈ میں کسی کو بھی فاتح قرار نہیں دیا اور صدر غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کی ٹیموں کے فتح کے دعوے جھوٹے قرار دیے۔ اگر صرف بائیو میٹرک ووٹوں کو تسلیم کیا جائے اور باقی کو مسترد کر دیا جائے تو گلبدین حکمت یار کے مطابق صدر غنی کی ٹیم تیسرے نمبر پر آئے گی۔ سابق جنگی کمانڈر نے ان امیدواروں کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی جن میں عبداللہ عبداللہ بھی شامل ہیں اور جو انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ صدر غنی کی ٹیم نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
اسلام آباد میں غیر سرکاری ادارہ غریب اور ضرورت مند بچوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اس ادارے سے وابستہ فوزیہ عاصم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
جی، یہ کوئی 1988 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ فاؤنڈر ممبر تھیں شاہدہ عظیم، اس میں باقی بھی سب پھر ان کے فرینڈس تھے جنہوں نے ساتھ مل کے کام کیا۔ اٹس این این جی او اینڈ بیسیکلی اٹس ورکنگ فار انڈر پریویلیجڈ ویمن اینڈ چائلڈ۔ اینڈ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ہمارے، جس میں کہ میجر پروجیکٹ ہمارا ایجوکیشن کا ہے۔ اس میں ہمارا اسکول ہے جس میں فار دا ٹائم بینگ ہمارے پاس 1 سے لے کے 10 تک کلاسز ہیں، اور ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کوئی 160+, لیکن ہم لوگ اوپر ابھی کنسٹرکشن ہماری ہو رہی ہے, ٹو سم ہاؤ وی گاٹ سم فنڈس فار دیٹ. تو اس کے بعد ہمارا یہ ہے پروگرام کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو 300+ رائز کر لیں گے. ان کو ہم لوگ یونیفارمس, شوز, سویٹرس, بکس اینڈ ساتھ ہی کنوینس کا سارا کچھ ان کا فری ہوتا ہے. اس میں ہمارا ایک پروگرام ہے اسپانسر اے چائلڈ, جس میں ہمارے موسٹلی ممبرس اور ان کے فرینڈس جو ہیں وہ کسی بھی چائلڈ کو اسپانسر کر سکتے ہیں جس کا کوئی 15,000 اے ایئر ہوتا ہے. تو موسٹلی بچوں کے لیے, بچیاں ہیں ہمارے پاس, گرلز ہیں, ان کے لیے سارا کچھ فری ہوتا ہے.
تو یہ کتنی کلاس ہیں آپ کے اسکول کے؟
ہمارے پاس ابھی 1 سے لے کے 10 تک ہیں.
تو چونکہ آپ کے اسکول کو کوئی گرانٹ گورنمنٹ کی نہیں ہے آپ کے پاس نا, قاسم صاحب آپ بتائیے کہ, مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی بہت والنٹیئر کرتے ہیں, تو آپ کس طرح یہی فنڈس وغیرہ کے سلسلے میں یا کس طرح کرتے ہیں؟
جی, میری بیگم کیونکہ کافی عرصے سے ایسوسیٹڈ ہیں اور فنڈ ڈونیشن میں میں نے ان کی کافی مدد کی ہے, اینڈ لاسٹ ایئر وی براٹ ویری گڈ ڈونرز فار دیم, انہوں نے ان کو اچھی مدد دی. لیکن مجھے بھی ایک آنری ممبر سمجھا جاتا ہے بیکاز میں اپنی وائف کی بہت سپورٹ کرتا ہوں.
چلیے بھائی فوزیہ, کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, تو یہاں تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کھڑا ہوا ہے.
بالکل صحیح بات ہے.
اچھا, تو یہ لوگ بڑے دل و جان سے کام کرتی ہیں, تو کچھ کبھی شکایت تو نہیں ہوتی گھر میں کہ گھر کے معمولات بگڑ گئے؟
نہیں, پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور اس کا بہت ان کو شوق ہے یہ کام کرنے کا, اور شی فیل ویری ایکسائٹیڈ یہ بچوں کو ہیلپ کر کے.
آپ کے اسکول کا کوئی بچہ کالج میں پہنچا؟
جی, ہمارے جو بھی بچیاں آگے جاتی ہیں میٹرک ایگزام کر کے, تو پھر ہم ان کو اس کے لیے بھی ہم نے اپنے فنڈز رکھے ہوئے ہیں, جس کو بیسیکلی آرفا آپا ہی چلا رہی ہیں, وہ اسکالرشپ فنڈ ہم اس کو کہتے ہیں, اس کو بھی ہمارے ممبرز ہی اس میں ڈونیشنز دیتے ہیں. تو ان بچیوں کو ہم آگے کالجز میں بھیجتے ہیں, جس میں کچھ بچیاں سلطانہ فاؤنڈیشن میں پڑھ رہی ہیں, تو ابھی کچھ ڈفرینٹ کالجز میں جہاں جانا چاہتی ہیں ہم ان کو وہاں پہ بھی ایڈمیشن کروا دیتے ہیں.
اچھا,
ہماری ایک بچی ہے ابھی جس کا نام عائشہ ہے, وہ ہمارے جو گارڈ ہے ان کی بیٹی ہے, بٹ شی از ویری ٹیلنٹڈ. تو شی سیڈ کہ میں نے ماڈل کالج F7 میں ہی جانا ہے. وہ اچھا تھا کالج, تو ہم نے پھر اس کا ادھر ہی ایڈمیشن کروا دیا. شی از ڈوئنگ ویری ویل, مسئلہ نہیں ہوا ہے, وہ بالکل انہی بچوں کی طرح ان کے ساتھ چل رہی ہے. اور کیونکہ اس کا اتنا اچھی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی یہاں پہ, ہم لوگ ہمارے اردو کے اور انگلش کی اسپیچز کمپٹیشن ہوتے ہیں جس میں وہ حصہ لیتی تھی, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اس بچی کو وہاں پہ انہیں باقی بچوں جیسے ہی یہ پروگرس کر رہی ہے.
اسکول کے بارے میں بات کریں گے, لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ آسم صاحب بہت خاموش رہیں. تو انہوں نے تو آپ کی بہت تعریف کر دی, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بچے بہت قابل ہیں, تو کس کا کنٹریبیوشن ہے بچوں کی پڑھائی میں؟
موسٹلی ان کی بچوں کی پڑھائی تو میرے ہی ذمہ تھی, کیونکہ یہ تو اس وقت بزی ہوتے تھے اپنی.
بڑی زخمی نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہو.
ان کی جو سروس تھی وہ زیادہ تر بارڈر پہ رہی.
اچھا,
تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے میری ذمہ داری تھے. تو جو ایجوکیشن کا اسپیسیفکلی تھا, کیونکہ میں خود بھی ایجوکیشنسٹ تھی شروع, جب وین آئی گاٹ میرڈ تو میں نے صرف ایف ایس سی کیا ہوا تھا.
اچھا,
تو وہ تھوڑا سا ارج تھی کہ میں نے اپنی کوالیفیکیشنس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو میں نے اس وقت تک کچھ نہیں کیا جب تک میرے تینوں بچے اسکول گوئنگ تھے. تو آمنا نے جب پریپ میں جانا شروع کیا تو میں نے کہا اوکے, اب میرا مجھے اپنے ایجوکیشن کو کرنا چاہیے کمپلیٹ. تب پھر میں نے گریجویشن کیا, پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرس کیا پولیٹیکل سائنس میں. اگین پھر مجھے اور شوق ہوا تو میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرس کیا. پھر میں نے مونٹیسری کورس کیا, بی ایڈ کیا, ڈفرینٹ اس طرح کورسز کیے. پھر میں نے اس کے بعد روٹس اسکول کو جوائن کیا تھا.
اچھا
جی,
تو آپ تو زیادہ تر باہر رہے, تو کس یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ اتنا اچھا کیسے بنا رہا؟
میں اپنے یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کو پڑھانے میں, ان کو چھوٹی کلاسوں میں جو تربیت ہوتی ہے اس کے بعد تک, سارا کا سارا کریڈٹ فوزیہ کو دیتا ہوں. لیکن جو یہ مجھے دیکھ رہی تھیں, سم ہاؤ بچے سارا کریڈٹ بعد میں مجھے دے دیتے ہیں کہ ہمارے باپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن میرے خیال میں یہ کنٹریبیوشن ہے کہ میں اپنے بچوں کے بہت قریب تھا اور میں نے ان کو بہت موٹیویٹ کیا. میں ان سے بہت فرینڈلی تھا ان کے معاملات میں اور ان کی لائف میں. ادروائز فلی انوالوڈ رہتا تھا, تو جس کی وجہ سے وہ سارا کریڈٹ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ابو کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ سے میری بیگم بہت ہرٹ ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ جو کچھ کیا ہے انہوں نے کیا ہے, ہم نے تو گپ شپ بھی لگائی ہے کہ یہ سختی کرتی تھیں اور میں تو پڑھاتا ہی نہیں تھا, تو میں نے تو ان سے ساتھ بات چیت ہی کرنی تھی یا ان کو موٹیویٹ کرنا تھا. اچھا موٹیویشنل اسپیکر کہہ سکتے ہیں, میں ان کے بچوں کے ساتھ میرا رویہ تھا.
تو بہت شکریہ فوزیہ آپ کا, آسم صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا, ہم سے بات کرنے
کا. آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت ہے. برازیل میں تحقیقاروں نے پائن ایپل یعنی اناناس استعمال کر کے ایک نیا طریقہ کار تشکیل دیا ہے جس سے جلد کے زخموں کو منتمل کرنے کے عمل میں تیزی لائی جا سکتی ہے. وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کے مطابق پائن ایپل یا پھر اناناس دنیا کا انتہائی معروف ٹراپیکل پھل ہے, لیکن کھانے کے علاوہ اس کا کچھ اور استعمال بھی ہے. برازیل میں ریسرچرز یا تحقیق کاروں نے ترقی یافتہ ادویات کے شعبے میں پائن ایپل کے ایک اور استعمال کا پتہ چلایا ہے. پائن ایپل یا اناناس کے اس استعمال کی وجہ یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا یہ پھل, جس کا آبائی وطن جنوبی امریکہ ہے, اپنے اندر برومیلین کی مقدار بھی رکھتا ہے. یہ مادہ اپنے طبی فوائد کی وجہ سے جانا پہچانا ہے. یہ ایک قدرتی مادہ ہے جو سوجن میں کمی کر دیتا ہے, اور اس خطے میں اسے لمبے عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے مختلف امراض کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے صحت مند ہونے کے عمل میں بھی تیزی آ جاتی ہے. برازیل کے تحقیقاروں نے برومیلین کو نینو سیلولوس کے ساتھ ملا دیا. یہ ایک ریشہ دار جیلی جیسا مادہ ہے جس کو زخموں کو مندمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یونیورسٹی آف کیمپنائی کے پروفیسر پرسکلا مزولا کہتے ہیں کہ اس مادے سے زخموں کے علاج میں صحت مندی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملی ہے, اور ہمیں یہی توقع بھی تھی کیونکہ برومیلین میں پروٹین کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ زخم کی اوپر والی سطح کو ہٹانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. زخم کی اوپر کی سطح جلد کی مردہ تہ ہے, جس کے ہٹ جانے سے آکسیجن جلد تک براہ راست پہنچنا شروع ہو جاتی ہے, اور یوں زخم کے جلدی بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے. زخموں پر استعمال ہونے والے اس مرکب جسے نینو سیلولوس کہا جاتا ہے کو بھی بیکٹیریا کے استعمال سے ہی تیار کیا جاتا ہے. یونیورسٹی آف سوروکاوا کی پروفیسر اینجلا جوزالا کا کہنا ہے کہ ہماری اس دریافت کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ برومیلین کو اناناس کی پروٹین میں شامل کر لیتے ہیں جسے اناناس کے چھلکے سے اخذ کیا جاتا ہے. دوسرے, نینو سیلولوس کی تیاری میں بچے کھچے پھلوں سے بنائے گئے کلچر کو استعمال کرتے ہیں. یہ کلچر نینو سیلولوس کی تیاری میں استعمال ہونے والے بیکٹیریا کی نشو نما کرتا ہے. یہ دریافت ابھی علاج معالجے میں پیش رفت کے لیے ابتدائی مراحل میں ہے. تو دیکھیے, جیسے جیسے اس طریقہ کار کے بارے میں معلومات ملیں گی, ہم آپ تک, اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہیں گے. صحت کی دنیا سے آج بس اتنا ہی. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں, sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, اور انجینئر جسٹن ٹریٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔